أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول نزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات. مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، اهداف کربلا کے عنوان سے آج ہم اپنی گفتگو کے ساتویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس عنوان میں گفتگو کے لیے ہم نے سورہ حج کی 32 آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، تو یہ تعظیم شعائر الہی، فإنها من تقوى القلوب، یہ تعظیم شعائر دلوں کا تقویٰ ہے. ہم نے 6 گفتگو کو شعائر کے اوپر اس لیے متمرکز کیا تاکہ ہم یہ نتیجہ لے سکیں کہ شعائر خود مقصد کو بیان کرنے والی چیز ہے. شعائر کا کام ہی ہدف بیان کرنا ہے، نظریہ بیان کرنا ہے، خود شعائر کا کام یہ ہے. اب پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جو شعائر الہی ہیں، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ شعائر اور بھی ہو سکتے ہیں، مختلف چیزوں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف مکاتب فکر کے شعائر ہو سکتے ہیں، لیکن شعائر الہی جب کوئی شے بنتی ہے تو اس کے جو مراتب ہیں اس کو عرض کیا. اب جب کوئی شے اس مرتبے میں داخل ہو جائے کہ اسے شاعر الہی کا درجہ حاصل ہو جائے، تو پروردگار فرما رہا ہے کہ اس کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اس کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے. اب آپ بالعکس اگر کر دیں کہ اگر شاعر الہی کی تعظیم نہ کی جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ انسان تقویٰ کی منزل سے نیچے آ جائے گا. اب کیا ہوگا انشاءاللہ وہ میں تقویٰ کے مراحل میں عرض کروں گا، لیکن آج کا مرحلہ اب ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے کہ یہ عظمت کہاں سے آئے گی، خود عظمت کا معنی کیا ہے، تعظیم کا معنی کیا ہے. دیکھیے، تعظیم کا ایک عمومی معنی اور مفہوم وہ ہے جو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، تعظیم یعنی کیا، کس مادے سے نکلا ہے؟ عظمہ، کسی چیز کی بزرگی، بڑائی، احترام، یہ ساری چیزیں تعظیم میں آتی ہیں. لیکن اسی کے پہلو میں عربی میں وہ لفظ بھی ہے جس سے کبریائی نکلا ہے، اکبر نکلا ہے، وہ بھی ہے کہ جس سے اعلی علی علوف ہے، وہ بھی ہے کہ جس میں صعود یعنی اونچائی کی طرف جانا ہے، اسی میں ترقی بھی ہے، یہ سارے الفاظ بھی ہیں. تو پروردگار کیوں تعظیم کو کہہ رہا ہے کہ تعظیم کرو؟ اب ان میں مادے کے اعتبار سے بھی فرق ہے جو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو لغت اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ عرض کروں گا. لیکن ایک چیز جو خاص طور پر آج صرف ذہنوں کو نزدیک لانے کے لیے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، بعض اوقات اشیاء کو ان کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، صرف اس مرحلے سے مقصد لوں گا اور آگے چلوں گا کہ بظاہر تعظیم بھی بڑھائی، کبریائی بھی بڑھائی، علوف بڑھائی، صعود اونچائی یا بلندی، یہ سب معنی ایک ہی ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق ان کے ضد سے پتہ لگے گا. کبریائی، کبر، اکبر، یہ لفظ جہاں پر آتا ہے اس کے مقابلے پر ہے صغر، اصغر، صغرا، چھوٹا پن. اب یہ جو چھوٹا ہے، چھوٹے کے مقابلے میں جب کسی چیز کی بلندی یا بڑائی آئے گی تو وہ کبریائی ہے. اب یہ چھوٹا جسامت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، معنویت کے اعتبار سے بھی، جس اعتبار سے بھی، لیکن چھوٹا ہونا، اب دیکھیں چھوٹا ایک ذہن میں جب آپ کی چیز بنے گی اس کے مقابلے پر ہر بڑائی عربی میں کبر ہے، کبریائی ہے، کبرا مادہ ہے اس کا. علوف بلندی کو کہتے ہیں، چاہے اس بلندی سے پہلے پستی ہو یا نہ ہو، لہذا اس کی ضد یا اسفل بیان ہوئی ہے یا ادنا، اعلی ادنا، اعلی اسفل. تو جہاں پستی کا تصور آ جائے وہاں بلندی اعلیٰ کہلاتی ہے، وہاں علوف آتا ہے. اسی طرح سے صعود، جہاں حبوط ہے، حبوط یعنی کسی شے کا نیچے کی طرف آنا، اس حبوط کے مقابلے میں صعود ہے. اسی طرح سے اور مادے ہیں، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے مقصد کے تعظیم کے مقابلے پہ کیا ہے؟ تعظیم کے مقابلے پر ہے تحقیر. یعنی جب ہم تعظیم کی بات کرتے ہیں، ضد سے سمجھیں کہ تعظیم میں بزرگی کا معنی ہے، تعظیم میں بڑائی کا معنی ہے، تعظیم میں احترام کا معنی ہے، لیکن کس مقام پر؟ تحقیر کے مقابلے، پستی کے مقابلے میں نہیں، چھوٹے ہونے کے مقابلے میں نہیں، بلکہ کس مقابلے میں ہے؟ تعظیم میں بزرگی، احترام، بڑائی، کس میں؟ تحقیر میں. بس جہاں حقارت آ جائے، جہاں تحقیر آ جائے، وہاں تعظیم نہیں ہوگی. اب پروردگار جب تعظیم کرنے کا کہہ رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں تحقیر نہیں ہونی چاہیے. بس ہو سکتا ہے چیز چھوٹی ہو لیکن اس کی تعظیم کرنی ہے. بس ہو سکتا ہے کہ چیز، دیکھیے علوف کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے کہ ادنا ہو لیکن اس کی تعظیم کرنی ہے. کب تعظیم کرنی ہے؟ جب وہ شاعر الہی بن جائے. اور یہ شاعر الہی کی تعظیم حکم خدا ہے. تو اب بعض مقامات پر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تعظیم کو شرک سمجھتے ہیں، لہذا اولیاء الہی کے مزارات کو شرک، شاعر الہی کو چومنا شرک. بھائی شرک کہاں سے آ گیا؟ تم یہ دیکھو کہ عظمت، دیکھیے تعظیم کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان جب بھی اپنے سے زیادہ طاقتور، اپنے سے زیادہ بڑا، اپنے سے زیادہ مضبوط، اپنے سے زیادہ عالم، اپنے سے زیادہ فاضل کو دیکھتا ہے، تعظیم کرتا ہے. یہ فطرت میں انسان کی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سی تعظیم عبادت ہے، کون سی تعظیم شرک ہے. ہر تعظیم شرک نہیں ہے. اس آیت میں جب پروردگار فرما رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو یہ جو اللہ کے شعائر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ الگ ہے، شاعر الگ ہے، پھر شعائر جم ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو بھی اس منزل پر آ جائے کہ ہمارے شعائر بن جائیں، ان کی تعظیم نہیں کرو گے تم تقوی کی منزل پر نہیں آ سکتے. بس تقوی الہی کے لیے ضروری ہے تعظیم کرنا. اب یہ تعظیم کی کیسے جائے، اس تعظیم میں کیا شامل ہے کیا نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے. پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کسی شے کی تعظیم، کس شے کی تعظیم کرنا چاہیے، کس کی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہر شے کی تعظیم کو اگر آپ شرک کہہ دیں گے تو پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ خدا کہہ رہا ہے میرے شعائر کی تعظیم کرو. تو ان شعائر کی تعظیم یعنی کیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شعائر یعنی تعظیم یعنی عبادت، یہ اشتباہ ہے.
عبادت اور شے ہے، تعظیم اور شے ہے، عبادت صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، جو صرف خدا کے لیے ہے تو عبادت ہے۔ اب جو خدا کی عبادت کیا ہے؟ ہر جگہ جہاں پر اللہ کے حکم سے آپ کام کریں گے عبادت ہے، خدا کی اطاعت عبادت ہے۔ اب اگر اللہ کہیں پر کہے کہ کسی شے کی تعظیم کرو تو تعظیم کرنا عبادت بن جائے گی۔ دیکھیے کہاں پر تعظیم عبادت ہے، جہاں خدا کہے، تو اس کے مقابلے میں شرک کہاں؟ شرک وہاں ہو سکتی ہے جیسے فرض کریں کہ کوئی مقتدر انسان آیا، کوئی طاقتور آیا، اب آپ اس کے خوف سے اس کی تعظیم کر رہے ہیں تو یہ شرک میں سے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے تو سب کو مشرک بنا دیا، کیونکہ اس طرح کی تعظیمیں تو عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے عزیزوں، یہ شرک فقہ ہی نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ اس کے بعد آپ کوئی شخص مرتد ہو جائے گا اور اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر روایات میں شرک کو تقسیم کیا گیا، شرک جلی اور خفی میں، اور پھر خفی کے بارے میں یہ کہا کہ شرک خفی اس طرح سے، یعنی روایت کے الفاظ یہ ہے، کیسا ہے؟ جیسا اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چوٹی کی حرکت۔ توجہ کیجئے، رات سیاہ ویسے کچھ دکھائی نہ دے، پھر پتھر سیاہ، پھر اس کے اوپر سیاہ چونڈی کی حرکت محسوس ہوگی؟ نہیں محسوس۔ اتنی باریکی سے شرک انسان کے قلب میں سرایت کر سکتا ہے۔ اگر یہی شرک باقی رہے، طاقتور ہو جائے، تو انسان شرک جلی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی شرک کو روک دے، اپنے سے مقتدر کے مقابلے میں یہ سوچ لے کہ خدا کے علاوہ کوئی قدرت نہیں ہے، خدا کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے، طاقتور سے طاقتور چیز خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اسی کا نام ایمان ہے، تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شرک خفی کے مقابلے پہ استقامت کرتا ہے، اور یہی ایمان اس کو اعلیٰ منزلوں میں لے جاتا ہے، تقویٰ کی منزلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ تو شرک ایک الگ موضوع ہے، لیکن جہاں پر اللہ نے کہا وہاں پر تعظیم کرنا عین عبادت ہے۔ اب اگر اللہ کہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو تو ماں باپ کی تعظیم عبادت، خدا کہے کہ عالم کی تعظیم کرو تو عالم کی تعظیم کرنا عبادت، خدا اگر شریعت کہے کہ استاد کی تعظیم کرو تو تعظیم کرنا عبادت، اگر شریعت یہ کہے کہ کسی بھی مومن کی تعظیم کرو، مومن عظمت رکھتا ہے، تو مومن کی تعظیم کرنا عین عبادت۔ اب یہ تعظیم کرنا، اس کا جو اقسام ہے وہ بحث ہے، ابھی میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ تعظیم میں اور عبادت میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے، تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعظیمن سجدہ جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ سجدہ عبادت کا نام ہے، اور وہ سوائے خدا کے کسی کو لیے جائز نہیں ہے، سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، تعظیمی سجدہ بھی خدا کے لیے ہے، غیر خدا کو حتی عظمت کا سجدہ بھی، جس کو آپ اپنے زمانے احترام کا سجدہ سمجھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کسی فقیر نے جائز نہیں دیا۔ اب مسئلہ آتا ہے ان مقامات پر، آپ کہیں گے حضرت آدم کو سجدہ ہوا، جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو سجدہ کیا، پھر یہ کیا تھا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو پہلے تو میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ نبی حیثیت میں اپنی، نبی افضل ہوتا ہے یا خانہ کعبہ کے پتھر پتھر ہونے کی حیثیت سے افضل ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ یقیناً نبی افضل ہے، اس میں بحث نہیں ہے، یقیناً نبی افضل ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ خدا آپ کو خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ تو آپ پلٹ کر فوراً کہیں گے کیا کہ اللہ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرا رہا، بلکہ سجدہ خدا کے لیے ہے، کعبہ اس کی سمت کے تعین کا نام ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی کیفیت ان دو مقامات پر بھی ہے، جناب آدم کو جو سجدہ کرایا گیا وہ جناب آدم کے لیے سجدہ نہیں ہے، سجدہ ہے خدا کے لیے، ملائکہ کے سجدے کی سمت جناب آدم ہے، سمت جناب آدم ہے۔ اسی طرح سے یوسف کے بھائیوں کے سجدہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کی سمت یوسف ہے۔ اب یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، یہ پوری بحث ہے جو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیے، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، وہ اپنے جگہ موقع ملے گا، لیکن ابھی جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ ہے اللہ کے لیے، اسی لیے جس نے نہیں کیا وہ اللہ کا دشمن بنا، آدم کا دشمن نہیں بنا، اس لیے کہ سجدہ تھا جناب آدم کو نہیں، آدم اس کی سمت ہے، اللہ کو سجدہ ہے، آدم صرف سمت ہے۔ اسی لیے اب اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم کیا زری کی طرف سجدہ نہیں کر سکتے؟ عزیزان محترم، اگر آپ سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں اور درمیان میں زری آ رہی ہے، اس میں اشکال نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر درمیان میں آنے والی چیزوں کو آپ نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر انسان کہیں بھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ میرے گھر میں بستر بھی آتا ہے، دیوار بھی آتی ہے، ہزار چیز آتی ہے، کیا وہ مقصود نہیں؟ سمت مقصود ہوتی ہے۔ بس اگر کہیں کسی سجدے میں جو شخص اہل بیت کو اہل بیت سمجھتے ہوئے اہل بیت کو سجدہ کرے، یہ شرک ہے، منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے شعائر کے لیے تعظیم کا کہا۔ اب تعظیم کیا ہے؟ میں نے کہا تحقیر سے سمجھیں گے ہم، تو تحقیر سے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، اس کو سمجھیے، انشاءاللہ پھر آپ کے مقصد کی طرف بڑھیں گے۔ کہ تحقیر کیا ہے؟ تحقیر کا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر میں، شریعت میرے باپ کے احترام کی بات مجھ سے کہتی ہے، شریعت میرے والد صاحب کے تعظیم کی مجھے حکم دیتی ہے، اب اگر میں لفظاً اپنے والد صاحب کے شان میں گستاخی کرنا شروع کر دوں، کیا ہوگا؟ میں نے لفظاً اپنے والد کی تحقیر کی، یہ ایک مرحلہ۔ میں لفظ استعمال نہ کروں لیکن میرے والد یہاں تشریف لائے اور میں ان کے احترام میں نہ اٹھوں، کیا ہوگا؟ میں نے اپنے والد کی تحقیر کی، یہ عملاً ہوتی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب والد تو نہیں ہے، ان کی وصیت موجود ہے، ان کی ہدایات موجود ہیں، اب میں یا ان کی وصیت پہ عمل ہی نہ کروں یا ان کی وصیت کو غلط استعمال کرنا شروع کر دوں، جو انہوں نے کہا اس کے بالعکس بیان کرنا شروع کر دوں، یہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے تعظیم؟ ایسے لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ اپنے والد کی تعظیم کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ یہ بھی تحقیر ہے۔ بس تعظیم کے مقابلے پہ اگر یہ تین تحقیریں سمجھ میں آ گئی ہیں تو پروردگار جب کہتا ہے کہ میرے شاعر کی تعظیم کرو تو تینوں مرحلے ہیں۔ جو لفظاً اللہ کے شاعر کی توہین کرے، تحقیر کرے، وہ بھی تعظیم نہیں کر رہا، جو عملاً شاعر کی تعظیم نہ کرے، تحقیر کرے، وہ بھی اس منظورے میں شامل ہے۔ جو میں نے کہا نا، شاعر کا وجود مقصد کو بیان کرنا ہے، شاعر کا وجود ہدف اور نظریے کو بیان کرنا ہے، تو اب اگر کوئی شاعر الہی کے ہدف کو بالعکس بیان کرنا شروع کر دے، اس میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی شاعر الہی کی تحقیر کرنا ہے، تعظیم کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ بس تینوں مرحلے ہیں، تینوں۔ اسی کو میں نے عرض کیا تھا کہ امام موسیٰ صدر نے کیا کہا تھا کہ حسین اور حسینیت کے تین دشمن ہیں۔ ایک دشمن وہ ہے کہ جس نے امام حسین پر ضرب لگائی ہے، یہ کون ہے؟ یہ عملاً یہ کام کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو حسینیت کے آثار مٹانا چاہتا ہے۔ کا تیسرا جو بدترین دشمن ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو امام حسین اور حسینیت کے ہدف کو تحریف کر رہا ہے، اس کو منحرف کر رہا ہے، یہ بدترین دشمن ہے۔ اس لیے کہ یہ پورے کے پوری جو شاعر کی کیفیت ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بدترین دشمن ہے۔ لہذا اب یہ تینوں افراد جو تینوں یہ کام کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے تعظیم کے مقابلے پر ہیں، یہ تعظیم شاعر نہیں کر رہے۔ اب شاعر کی عظمت اللہ نے کہا کہ کرو، کچھ شاعر اللہ نے بتلا دیے، وہاں سے ہم نے معیار اٹھایا، کچھ اور شاعر ہم نے دیکھے کہ امام حسین کربلا میں وہی شاعر جو پروردگار بیان کر رہا ہے اس کا انتظام کر رہے ہیں، لہذا کربلا سے منسوب ہر شاعر شاعر الہی ہے۔ لیکن کربلا کی عظمت کیا ہے؟ اس کو، کربلا کی عظمت کو، کربلا کے مقام کو، کربلا کی تعظیم کو خود آئمہ نے بیان کیا ہے۔ اور کیسے بیان کیا؟ زیارت عاشورہ اسی جو مقصد کو بیان کرنے کا نام ہے، زیارت عاشورہ اسی عظمت کو بیان کرنے کا نام ہے۔ لہذا تقریباً کسی اور زیارت میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے جو زیارت عاشورہ میں ملتے ہیں، لقد عظمت الرضیا، اے میرے مولا، خود امام کہہ رہا ہے، اے امام حسین، آپ کی جو مصیبت ہے وہ عظیم مصیبت ہے۔ عظمت کو سمجھیں گے، تعظیم خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ لفظ عظمت المصیبہ، جلت المصیبہ، یہ لفظ تقریباً آپ دیکھیں جتنی بھی زیارات ہیں ان میں سے زیارت عاشورہ کو کمال یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کے اندر آپ کو یہ الفاظ عظمت کے، جلالت کے ملیں گے اور کہیں نہیں ملتے۔ لقد عظمت الرضیہ، رضیہ کیا ہے؟ مصیبت ایک درجہ ہے، سخت ترین مصیبت کو رضیہ کہتے ہیں۔ اب الفاظ کا چناؤ دیکھیں آپ، ایک تو سخت ترین مصیبت رضیہ کیا خود سخت ترین, اس رضیت کو بھی پھر کہہ رہے لقد عظم الرضیہ, اے حسین آپ کی سخت ترین مصیبت بھی عظیم ہے, اہل زمین کے لیے بھی آپ کی مصیبت عظیم, اہل آسمان کے لیے بھی, اتنی عظمت ہے حسین کی, اتنی عظمت ہے کربلا کی کہ زمین پر بھی عظیم ہے آسمانوں پر بھی عظیم ہے. اب یہ جو عظمت ہے امام حسین کی, یہ جو کربلا کی عظمت ہے, یہ جو اس مصیبت کی عظمت ہے, یہ سمجھ میں آ جائے گی تو خود بخود تعظیم شاعر آپ کے اندر آ جائے گی, خود بخود آپ کربلا سے متعلق چیزوں کی تعظیم کرنے لگیں گے. یہ مقام عظمت سمجھ میں آنا چاہیے. اب یہ مقام عظمت کہاں سے آئے گا سمجھ میں؟ یہ مقام عظمت سمجھنے کے لیے پہلے امام حسین کے مقام کو سمجھنا پڑے گا. اب امام حسین ان کا حقیقی مقام یا ان کا خدا جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں. ہم جیسے ناقص لوگوں کی یہ نہ توفیق ہے نہ توقیر ہے نہ ہمت ہے, ہمارے اندر کوئی اصلا حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم مقام امام حسین بیان کریں. خدا کی قسم اگر پیغمبر نہ ہوتے دنیا پہچان ہی نہ پاتی حسین کیا ہے. میرے مولا کے مقام عظمت کو کوئی نہیں سمجھتا, یہ تو پیغمبر کا ہمارے پر احسان ہے کہ پیغمبر جو آئے ہی تبلیغ رسالت کے لیے ہے, ان کا کام ہے خطبہ دے کر تبلیغ رسالت کرنا. تو رسول کون؟ وہ جو ختم المرسلین ہے. رسول کون؟ وہ جو سندیت الانبیاء ہے, ختم المرسلین. جب اپنا کار رسالت چھوڑ کر گرتے ہوئے حسین کو سنبھالا دے تو پتہ لگتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے. وہ سید المرسلین کہ جو کائنات زمین پر خدا کے عبد, خدا اور عبد کے درمیان میں, یہ سید المرسلین کا مقام وہ ہے کہ اس سے اعلیٰ عبودیت کا کوئی مقام نہیں ہے. اور وہ جب سجدے میں جائے تو اس سجدے سے بڑی عبادت کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے. یعنی سید المرسلین جب سجدے میں چلا جائے اس سے زیادہ بڑی عبادت کا کوئی تصور ہے نہیں ہو سکتا. اس سجدے کو سید المرسلین پشت پر بیٹھے حسین کی وجہ سے طول دے دے تب پتہ لگتا ہے حسین کس مقام پر ہے. سید المرسلین اپنے تمام تر عظمت کے ساتھ جن کی سواری بن رہے ہوں انہیں حسین کہتے ہیں. یہ مقام عظمت ہے, اس کے باوجود بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ حسین کیا ہے, ہم نہیں. لیکن جو ظاہری طور پر جو ادنا سی خود ان کے دروازے کے صدقے میں ہمارے پاس عظمت آ, وہ بھی جو بھی آ گئی ہماری, اب یہ جتنی بھی سمجھ میں آ رہی ہے یہ خود بھی کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اتنا عظیم حسین کربلا پہنچ گیا. کیا یہ چھوٹی بات؟ اتنے فضائل کا حامل, ابھی تو میں نے کچھ بھی نہ, میری اللہ طاقت ہے اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں, ورنہ حسین کی فضیلت تو دنیا بیان کرتے کرتے ختم ہو جائے, ناممکن ہے کہ حسین کی فضیلت بیان ہو سکے. تو میں تو صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اتنی فضیلتوں کے ساتھ, اب جو بھی فضیلت کا مقام آپ کے ذہن میں آ گیا, اتنی فضیلت کے ساتھ اگر حسین کربلا پہنچ گیا تو یہ کربلا پہنچنا میرے مولا کا عظیم ترین مصیبت ہے. عظیم ترین مصیبت میرے مولا کی یہ ہے کہ اپنے فضائل کے لیے دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے, یہ مصیبت ہے میرے مولا کی. کہ جس کی تعریفیں کرتے ہوئے سید المرسلین کی زبان نہیں تھکتی, اس کے لیے اس کو اپنی فضیلت کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑ جائے, یہ مصیبت ہے باپ سے. لہذا عرض کیا آپ کو کہ پھر سوال ہے نا کہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں, اور 50 سال ابھی پیغمبر نے اتنے زبردست اسلام کے سلسلے کو جاری کیا, اور 50 سال کے اندر اندر یہ کیسا انقلاب تھا, یہ کیسا اسلام ہے کہ 50 سال کے اندر اندر نصف سینچری میں وہی نوازا اتنی عظمت کے ساتھ اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے, نہیں آتا نا سمجھ میں لوگوں کو. تو پھر کیا ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو کہہ رہی ہیں کہ تم نے اپنی رسی کو کھول کر دوبارہ روئی بنا دیا, تم نے جو یہ پاسکش کی ہے, تم جو یہ پلٹے ہو, یہ کیا ہے؟ کلس کیا تھا؟ نور ایمان سے نکل کر جاہلیت کی ظلمت کی طرف جانا, یہ پاسکش ہے. کہاں سے آئی ہے یہ؟ تو کیا پیغمبر نے اتنی محنتوں کے بعد, اتنی عظمتوں کے بعد, اتنا کچھ ہونے کے بعد کوئی انتظام نہیں کیا پیغمبر نے کہ لوگوں کو اس ظلمت میں جانے سے روک سکیں, اس بازگشت کا راستہ روک سکیں؟ کیا پیغمبر نے انتظام نہیں کیا کوئی؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بھائی یا یہ باتیں ہوا ہے یا نہیں, اگر ہوا ہے تو پھر کیسے ہوا, یہ سوال ہے. اور وہ بھی اتنے مختصر سے, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا, واقعی سمجھ میں نہیں آتا. جو لوگ سوال کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں, اس لیے کہ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے اتنی عظمت اسلام کو دینے کے بعد، اتنے عظیم صحابی بنانے کے بعد، آیا ان کی جاہلیت کی طرف بازگشت کو روکنے کا کوئی انتظام بھی کیا یا نہیں کیا، یا بغیر انتظام کے چلے گئے پیغمبر؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ بات مان لیں تو بات ساری پلٹتی ہے خود پیغمبر کی جانے. تو خدا نہ خواستہ کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، یقیناً پیغمبر نے کوئی نہ کوئی. تو وہ کیا چیز ہے کہ جو اس بازگشت کو روکے گی، اس پلٹنے کو روکنے والی شے کا نام کیا ہے، جو ایمان کو اتنا مستحکم رکھے کہ وہ ایمان دوبارہ جاہلیت کی طرف نہ پلٹے؟ کیا چیز ہے وہ چیز جو ایمان کو مستحکم کرتی ہے؟ اس کا نام ہے ولایت الہیہ. لہذا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. جو میرے اس قلعے میں دن، کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہے. عذاب سے محفوظ یہ نہیں کیا، عذاب سے محفوظ کا معنی یہ ہے کہ یہ کم از کم اتنا ایمان لے کر گیا ہے کہ عذاب میں نہیں جائے گا. کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی مراد کیا ہے؟ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ قوت ہے کہ جس نے اس کو تھام لیا، اس حصار میں آ گیا، تو وہ کم از کم اس ایمان کے ساتھ جائے گا کہ عذاب میں نہیں جائے گا، عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. کم از کم یہ ایمان اعلیٰ کی، تو پھر اس کے اپنے حساب سے ہے، جو جتنا مرضی جتنا مستحکم تھامے گا اتنے اعلیٰ مقام پہ. کم از کم کیا ہے؟ کم از کم یہ ایمان، یعنی کیا؟ عذاب سے بچے گا، یعنی یہی بازگشت نہیں ہوگی، یہی جاہلیت کی طرف پلٹ نہیں ہوگی، یہی مانا ہے نا اس کا. تو یہ کون سا ولایت الہیہ کیا ہے؟ کہاں جائے ولایت الہیہ کے لیے؟ ولایت الہیہ ظہور کرتی ہے دنیا میں ولایت ائمہ کے نام سے، اور اسی کا اہتمام کیا وہاں پر جہاں پر پروردگار نے فرمایا کہ اے نبی پہنچا دو، اگر نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتا، اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا تم نے گویا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام ولایت تھا، تو فوراً سامنے سے اعتراض آتا ہے. وہ اعتراض کیا ہے کہ آپ کیوں، مسئلہ کیا ہے؟ فما بلغت رسالتا کا مطلب کیا ہے؟ فما بلغت رسالتا کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں پہنچایا، یعنی کیا؟ تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، رسالت سے فرق، یہی ہے نا مانا. فما بلغت، اصلا تم نے رسالت ہی نہیں پہنچائی تو رسالت صفر ہو گئی، یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا ولایت، تو آپ نے فوراً اعتراض کیا کہ اس کا مطلب ولایت اعلیٰ ہو گئی، افضل ہو گئی نا بھائی. ولایت نہ ہوئی تو پوری رسالت ختم ہو گئی، تو ولایت افضل ہو گئی. تو یہ تو تم ولایت کو بڑھا رہے ہو رسالت سے. بس میں سوال کرتا ہوں آپ سے، میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ چلیں آپ ہماری بات چھوڑیں، آپ خود بتائیں کیا ہے بھائی. آیت تو نہیں نکال سکتے نا قرآن سے، معنی بھی نہیں بدل سکتے. معنی ہے فما بلغت رسالتا، اگر نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، معنی نہیں بدل سکتے، آیت بھی نہیں نکال سکتے. تو پھر آپ پیغام سنائیں بھائی، بالآخر پیغام دیا ہوگا نا، تبھی تو رسالت بچے گی. تو پیغام آپ بتا رہے، ہم کہہ رہے ہیں ولایت آپ نہیں مان رہے، تو اب آپ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ پیغام بتا دیں. جو بھی پیغام آپ دیں گے اس پر وہی اعتراض آئے گا جو آپ نے ہم پر کیا ہے، اب وہ چاہے حج ہو. کیونکہ آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ جو رسالت ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ رسالت کا پیغام ہے، دور لازم آ جائے گا. کیونکہ یا تو پیغام رسالت پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اے نبی تم نے اگر رسالت نہیں پہنچائی تو گویا رسالت نہیں پہنچائی، ایسا تو نہیں ہے. اچھا ہے بھی متفق علیہ طور پر، آخر کوئی ایسا مفسر نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ آیت پیغمبر کے شروع کے زمانے کی ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آخر زمانے کی ہے، سارے متفق علیہ. تو اتنے سال پیغمبر نے رسالت نہیں پہنچائی، کیا پہنچائی ہے؟ تو پھر وہ پیغام کیا ہے؟ بعد میں کہا حج، تو پھر اگر فرض کرو کہ حج لے لو مراد تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ حج اتنا اہم ہے کہ پوری رسالت حج پہ ٹھہری ہوئی ہے. تو وہ جو حج کرنے نہیں جاتا وہ کہاں جائے گا پھر بےچارا؟ کیا ہے حج؟ واقع حج ایسا ہی ہے کہ پوری رسالت حج پہ ٹھہری ہوئی ہو. تو پھر کیا حج خود اپنے اندر رسالت سے افضل ہوا یا نہیں ہوا؟ اعتراض تو اپنی جگہ کھڑا ہے. لہذا اب یہ پیغام کچھ بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے، کیا ہے نا آپ مانے نا ہماری، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ پیغام ایسا ہونا چاہیے کہ پوری رسالت اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے. ایسا ہو، یعنی میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ ایسا ہو جو پوری رسالت کو بچانے والا ہو، جس کے اندر حفظ رسالت ہو، ایسا کام ہونا چاہیے. تب سمجھ میں آتا ہے نا, کیونکہ حفظ رسالت کا مطلب کیا ہے, پوری رسالت کو بچانے والی چیز, اور بچانے والی چیز وہی ہوتی ہے. دیکھیں آپ کو میں کسی جہاز میں بیٹھا کر یہ کہوں کہ قبلہ بہت تیز بہت اچھا جہاز ہے, حفاظتی نظام نہیں ہے, بیٹھیں گے کسی بھی جگہ لے جاؤں اور آپ کو یہ بتا دوں اس کا حفاظتی نظام نہیں ہے, جائیں گے تو وہ حفاظتی نظام کیا کرتا ہے, پورے کو حفاظ دے رہا ہوتا ہے, تحفظ دے رہا ہوتا ہے, اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے حفاظتی نظام کی. تو اب یہ جو کچھ بھی ہونا چاہیے یہ رسالت کا حفاظتی نظام ہونا چاہیے, تب بات سمجھ میں آئے گی, کیونکہ حفاظتی نظام کا مطلب ہی رسالت بچانا ہے. پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے. دوسری, اپنی کیفیت میں ایسا ہو کہ پیغمبر کی اولویت اپنی جگہ حفظ رہے, پیغمبر کی اولویت پر حفظ بھی نہ آئے, حرف بھی نہ آئے. تو میں اب چیلنج کر رہا ہوں کہ ان دو خصوصیات کے ساتھ سوائے پیغمبر کی جانشینی کے کوئی اور پیغام ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس پیغام کا معنی بن سکے. ان دو خصوصیات, جانشینی ایسا کام ہے, جانشین بنانا یعنی تحفظ دینا, جانشین بنانا یعنی اپنے سے نیچے اوپر نہیں, اسی کا نام ولایت ہے, اسی کا نام غدیر ہے. اب پیغمبر نے غدیر میں یہ کام کیا, اسی لیے جب یہ کام ہو گیا تو فرمایا اسی لہن میں جس لہن میں فرمایا تھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, اسی لہن میں فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی, ولایت علی ابن ابی طالب میرا حصار ہے. تو لا الہ کے حصار میں داخل ہونے کا راستہ ہی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے. اور پھر تاریخ شاہد ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ہم غدیر پر بات کریں, یہ بحث ہے غدیر کے اوپر, جو شبہات ہوئے ہیں, ہوا تھا نہیں ہوا تھا, جملہ تھا نہیں تھا, معنی کیا ہے کیا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے مباحث ہیں, کبھی موقع دیں آپ انشاءاللہ. یہ مباحث ہیں جن پر, یعنی غدیر کے شبہات خود ایک بحث ہے, اور الحمدللہ وافی و شافی جواب موجود ہے ہمارے پاس. اب یہ جو غدیر میں ولایت کا نصب ہے, یہ جو جانشینی ہے, یہ حفظ دین کا سلسلہ ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو غدیر سے متصل ہو گیا اس نے اپنی بازگشت کو بیمہ کرا لیا, جو غدیر سے متصل ہو گیا اس نے اپنے ایمان کو بیمہ کرا لیا, جو غدیر سے متصل ہو گیا وہ کبھی بھی جاہلیت کی طرف نہیں پلٹ سکتا, ناممکن ہے. یہی تحفظ دین کا نام ہے. 25 سال بعد مولا کائنات جو کہہ رہے ہیں کہ اے اہل عراق, تم اس عورت کی مانند ہو جس نے اپنے حمل کو کامل کر کے ضائع کر دیا, اپنے ایمان کو اوپر لا کر پھر دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غدیر سے اپنے راستے کو بدل لیا تھا. اب جو حضرت زینب کہہ رہی ہیں کہ تم نے جو محکم رسی کو کھول دیا, وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی ہی پیمان غدیر ہے. اسی لیے میری بی غدیر کی ولایت کے اقرار کے لیے حسنین کے ہاتھ پکڑ کے دروازے پر جا کر کہہ رہی ہے بار بار, انصیب تم قول رسول اللہ یوم غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا. اے لوگو, تم بھول گئے قول رسول یوم غدیر کہ اللہ کے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ غدیر یہ وہ نقطہ حفظ دین ہے, یہ حفظ دین ہے. جو غدیر سے متصل ہو گیا اس کی بازگشت نہیں ہوگی, اس کا ایمان ضامن ہو جائے گا, اس کے ایمان کی ضمانت ہے, بیمہ ہو جائے گا. یہی وہ چیز ہے. اسی کو جناب زینب بتلا رہی ہے کہ تم کون ہو؟ تم وہ ہو جس نے غدیر کا راستہ چھوڑ دیا. حضرت علی اپنے خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تم وہ ہو جنہوں نے غدیر کا راستہ چھوڑ دیا. تو اب جو غدیر سے جدا ہو رہا ہے اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی ضمانت نہیں ہے, کوئی بیمہ نہیں ہے. دین کے بیمے اور تحفظ کا نام ہی ولایت ہے محمد و آل محمد ہے. دین کے تحفظ کا نام غدیر ہے. اب یہ جو دین کے تحفظ کا مرحلہ ہے, یہ غدیر میں اس کی ابتدا ہوئی, لیکن مولا کائنات کو وہ نہ موقع مل سکا نہ ان کے لیے وہ کیفیات فراہم ہو سکی، وہ موقع فراہم ہو سکا کہ میرا مولا کربلا تک پہنچتا، نہ امام حسن کو ملا. یہ شان امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ اب اس غدیر کو تا قیام قیامت محفوظ کرنے کے لیے، دین کو تا قیام قیامت محفوظ کرنے کے لیے، جیسے ہی ماحول ملا میرا مولا اپنے اسماعیلوں کو لے کر کربلا میں وارد ہو گیا. تو عزیزو اب کربلا سمجھ میں آتی ہے، کربلا درواقع غدیر کی تس تجلی کا نام ہے کہ جو جب کربلا میں متجلی ہوئی ہے تو اب قیام قیامت تک یہ دین محفوظ ہو گیا ہے. غدیر کی وہ تجلی ہے کہ جو کربلا میں جب متجلی ہوئی ہے، کربلا غدیر کی اس تجلی کا نام ہے کہ جس نے حفظ دین کے انتظام کو تا قیام قیامت محفوظ کر دیا ہے. لیکن ابھی تک سوال پھر وہی ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ لوگ پلٹ کیسے گئے، یہ بازگش کیسے ہوئی. یہ تو وہ نقطہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن پھر مسئلہ ایسا ہی ہے نا، لوگ سوال کرتے ہیں بھائی اتنے مسلمان تھے کہاں گئے. تو عزیزان محترم، انشاءاللہ میں اگلی دو گفتگو میں بھی اس پر عرض کروں گا، بعض مواقع کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا بعض نقاط کو. لیکن مسئلہ کیا ہے، میں نے پھر کل بھی عرض کیا تھا، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ مغالطے سے شروع ہوتا ہے. اب جو حضرات رہے گفتگو کے دوران متوجہ ہوں گے ہم نے مغالطے کو بیان کیا تھا. مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ الفاظ، مشترک الفاظ کو استعمال کرنا. مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ مغالطہ ہوتا ہے ترجموں کو بدل دینا. مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ آدھی بات کہنا. مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی بات کہنا. یہ سارے مغالطے ہیں. آدھی بات کہہ دو، غلط بات کہہ دو، کسی کو کیا پتا، مغالطے ہیں نا. انہی مغالطوں کے ذریعے سے کیا ہوا، میں نے عرض کیا تھا، شاعر مقدس، اس سے ہدف نہ مقدس. یہ کام کس نے شروع کیا، کون لوگ تھے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کا عرض کروں گا کہ کیا ہوا تھا، کہ کیا کنڈیشنز کیا تھیں جو یہ صورتحال بنی، انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. لیکن جیسے ہی یہ مغالطے آنا شروع ہوئے، تو مغالطہ ایسا ہے کہ اگر ایمان مستحکم نہ ہو، اگر ولایت کی گارنٹی ساتھ نہ ہو، تو مغالطوں میں پڑھ کے لوگ بہک جاتے ہیں، بازگشت ہو جاتی ہے، پلٹ ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ میں آتا. ہدف مقدس، ہدف مقدس، شاعر مقدس ہے. شاعر حسب اللہ کتاب ہے، کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. پھر کتنا اچھا نعرہ ہے یہ، ہے نا، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب سے افضل کیا بات ہے. شاعر اچھا ہے، ہدف نہ مقدس ہے، اس لیے کہ وہ کتاب الہی کا حسب نہ کہنا، حسب اللہ کتاب کے جو پیغمبر کے مقابلے میں آ جائے، تو وہ کتاب نہ اللہ کے لیے کافی ہے نہ تمہارے لیے کافی ہے. ایسی نہیں چاہیے کتاب اللہ کو، قرآن کو جو رسالت کے مقابلے میں آ کر، تو بس یہ کہاں لگ رہا ہے نعرہ، یہ رسالت کے مقابلے پہ آ کر لگ رہا ہے، یہ اہل بیت کے مقابلے پہ. اہل قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت کے دامن سے تمسک کرو، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت. اب اس نعرے کے مقابلے میں جو حسب اللہ لگائے، تو حسب اللہ خود تو مقدس ہے، نعرے سے ہدف غیر مقدس ہے. تو اب جس کو یہ مغالطہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ ولایت سے دور ہو گیا. یہی ہوا ہے تاریخ میں، یہی ہوتا چلا ہے. میں اس کی انشاءاللہ آگے مزید تفصیل بتا دوں گا. یہی ہوا تاریخ میں، مغالطے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، مغالطوں کے ذریعے سے تحریف ہوتی ہے. اب جو ہمارے مسئلہ چلے جا رہا ہے مسلسل، مجھے نہیں واقعی سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بعض چیزوں سے واقعی تکلیف ہوئی ہے. عرض کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ برادر ہیں، قابل محترم ہیں، جو بار بار کربلا کے ہدف کو ادھر ادھر حسینیت کے ساتھ کیا مسئلہ، مجھے واقعی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. برادر بزرگ ہیں، محترم ہیں، سب ہیں اپنی جگہ. دیکھیے میں نے اس دن تھوڑا تند لہجہ استعمال کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو یزیدیت اور حسینیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ممبر پہ مت بیٹھے. میں نے یہ جملے کہے، کیوں کہے، اسی لیے کہ کل جو آپ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں اس میں ایک بات، آپ نے ایک شعر پڑھا فرزدق کا، فرزدق کا شعر یہ پڑھا آپ نے کہ آپ نے کہا کہ فرزدق نے اپنے شعر میں یہ کہا کہ اے بنو میاں مجھے تم سے زیادہ شکایت نہیں ہے. یہ طنزیہ طور پر کہا اس نے، طنز کرتے ہوئے کہا مجھے تم سے زیادہ شکایت نہیں ہے جو مسائل تم نے اہل بیت کے اوپر ڈھائے، بلکہ مجھے زیادہ شکایت بنو عباس سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنو عباس تم تو اپنے تھے، اپنے ہوتے ہوئے تم نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، تو مجھے اس پہ تم سے زیادہ شکایت ہے. یہی مفہوم تقریباً میری طرف سے آپ سمجھ لیجئے کہ قبلہ آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ بزرگوار ہیں ہمارے، آپ سے یہ توقع نہیں ہے. کوئی تکفیری اس طرح کی باتیں کرے سمجھ میں آتا ہے، کوئی حسین دشمن اس طرح کی باتیں کرے سمجھ میں آتا ہے، آپ سے توقع نہیں ہے. چونکہ توقع نہیں ہے محبت کرتے ہیں، اس لیے لہجہ تم بھی ہو گیا، لیکن آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور صرف یہ مقام نہیں، دیکھیے چونکہ مسئلہ یہی ہے کہ نوجوانوں کے ذہن میں مسائل رہ جاتے ہیں، نہیں بیان کریں گے تو رہ جائیں گے مسائل. ہمارا شریف عظیم وظیفہ ہے کہ ہم یہ مسائل بیان کریں کہ بھائی حسینیت کیا ہوتی ہے، آیا کربلا 61 ہجری میں اور کربلا میں حسین اور حسینیت ختم ہو گئے یا نہیں ہوئے, ایک حسین ایک یزید, یہ بھارت بچوں کے ذہن میں سوالات ہیں کہ بھئی پھر حسینیت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ بھئی نہیں آتا, کون آج کی دنیا میں کون سے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ میں ہے کر حسینیت, تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات عجیب و غریب یہ بھی کہی کہ یہ جو شاعر ہیں, یہ جو نعرے ہیں, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری اور درود, یہ ان میں ان کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی, لہذا ان میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن حسینیت زندہ باد جو ہے اس کی ایکسپلائٹیشن ہوئی, سیاسی پارٹیوں نے حسینیت اور اس نعرہ حسینیت سے, حسینیت زندہ باد سے ایکسپلائٹیشن کی ہے. اب بیچارے ایس ایچ او کو کوئی یزید کہہ دیتا ہے, اس کے سامنے یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ بیچارہ سی ایم اس کو جو ہے وہ یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, اس کا کیا کام ہے یزیدیت سے, وہ اس کو یزید کہہ رہے ہیں, یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو میرا انہوں نے کہا میرا مقصد یہ تھا اور یہ سیاست تھی. دیکھیے آپ باتیں بزرگوار ہیں, میں عرض کر رہا ہوں, آپ بہرحال آپ بھی موجود ہیں اور شاید پیغام پہنچ جائے آگا تک کہ آپ بزرگوار ہیں, اگر علمی طور پر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں جب جہاں آپ وقت دیں گے, بندہ حاضر خدمت ہے, کل بھی دوستان آپ کی خدمت میں ہوئے تھے لیکن آپ کی یقین مصروفیات زیادہ ہیں, اور اگر بندہ آپ کو چھوٹا لگتا ہے کہ آپ سے جونیئر طالب علم ہیں تو بزرگان بھی حاضر ہیں, ان کی خدمت میں جہاں آپ جب کہیں گے انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہیں. لیکن کل کی گفتگو میں آپ کی بہت سارے مغالطے تھے, بہت معذرت کے ساتھ, یعنی اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد کا ترجمہ یہ کرنا کہ کربلا نے ہمیں زندہ رکھا ہوا, یہ ترجمہ نہیں ہے, آپ جا کر دیکھ لیجیے گا زیارت میں کہ کیا ترجمہ ہے جو مشہور ترجمہ ہوا ہوا ہے. اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد کا کیا معنی ہے, یہ جا کر دیکھ لیجیے گا, آپ کو آسانی سے خدا کو پتہ لگ جائے گا. ثانیاً یہ کہ میں آپ سے خدمت کروں, پوری زیارت جتنی بھی ہے عاشورا, یہ ایک کربلا کی ایکسپینشن کا ہی نام ہے. ان شاء اللہ آگے چل کے میں عرض بھی کروں گا کہ آئمہ نے ہم سے کیا چاہا ہے, کیا کیا مقامات چاہے ہیں, کیا یہ جو لفظ سار ہے اس کا کیا معنی ہے, یہ کہاں فٹ آتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے, انشاءاللہ یہ عرض کروں گا. لیکن ابھی ایک جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ جو مغالطے ہیں اب میں اس کو حل کرتا ہوں. مزیدار بات عزیزوں پہلی یہ ہے کہ یہ جو چار نعرے آپ نے گنوائے اور کہا کہ ان کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی, لیکن حسینیت زندہ باد اور حسینیت کے نعرے کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, قضیہ اس کے بالکل بالعکس ہے, اتفاقاً بالکل بالعکس ہے. ان چار نعروں کی تاریخ میں ایکسپلائٹیشن ثابت کر دوں گا, ثابت کر دوں گا, میں کوئی توڑا کام نہیں. واحد نعرہ عزیزان محترم, واحد نعرہ حسینیت کا ایسا ہے کہ جس کی آج تک کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں کر سکا. جہاں کہیں بھی تاریخ میں کسی نے بھی اپنے مذموم ارادوں کے لیے حسینیت کو استعمال کرنا چاہا تو وہ خود ہی حسینیت کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے. یہ ریکارڈڈ ہے, کہیں کوئی بھی حسینیت کے اندر اتنی قوت ہے کہ کوئی حسینیت کو اپنے مضمون یادوں کے لیے استعمال کرے, یہ ناممکن ہے. حسینیت تو اس کمال کا نام ہے کہ اگر تمہارے اندر کمال نہ ہو تو حسینیت کا نعرہ ہی نہیں لگا سکتے. جہاں ظلم کی ذرا سی بھی بو آ جائے وہاں پر حسینیت خود اس کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے. تو خدا نہ خواستہ ہم ہر ایس ایچ او ہر سی ایم کو ہم بھی نہ یزید نہیں کہتے, لیکن ابھی میں آپ کے لیے مسئلے کو حل کرتا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو اچھا اتفاق کی بات ہے, یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ مت سمجھے کہ میں خدا نہ خواستہ ان کی رد میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ بات ہو گئی, اس لیے کہ ہماری تقریر کا جز, ہماری گفتگو کا جز یہ عنوان ہے, میں اپنے موضوع سے کہیں باہر نہیں نکلا ہوں, کہیں میں اپنے موضوع سے باہر نہیں نکلا ہوں. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں میں نے کرنی بھی تھی, پہنچانی بھی تھی آپ کو, اس لیے کہ یہ میرے موضوع کا حصہ ہے. میں نے آپ سے دو دن پہلے کہا تھا شاعر مقدس, اس سے ہدف نامقدس. اب یہ تو میں نے آپ کو ویسے بھی بیان کرنا تھا کہ کہاں کہاں مقدس شاعر لگے, اس سے ہدف نامقدس کیا گیا, لوگوں کو ولایت کے راستے سے ہٹایا گیا, یہ بتانا تھا نا. تو اب آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا, میرے لیے دونوں مرحلے ایک آسان ہو گیا. سنے ابھی میں نے عرض کیا اللہ اکبر کی ایکسپلائٹیشن کہاں ہوئی, سب سے پہلے اللہ اکبر, دیکھیں اللہ اکبر یعنی کیا, توحید کا شاعر, توحید کا شاعر ہے نا اللہ اکبر, توحید یعنی اللہ. یہ پہلی مرتبہ اس کی ایکسپلائٹیشن ہوئی ہی وہاں پر تھی جب کہا گیا تھا حسبنا کتاب اللہ, یہ نعرہ تکبیر کی پہلی ایکسپلائٹیشن تھی. کیا توحید کو لایا جا رہا تھا رسالت کے مقابلے میں, توحید کو لایا جا رہا تھا اہل بیت کے مقابلے میں, شاعر ہدف تھا, شاعر مقدس تھا, ہدف تھا مقدس تھا. دیکھا آپ نے نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ جیسے ہی اہل بیت سے جدا ہوئے تو پھر کربلا پہ پہنچ گئے, پھر کہاں یہ نعرہ تکبیر ایکسپلائٹ ہوا, توحید کا شاعر دوسرا کیا ہے قرآن, کہاں اس کو نیزوں پر اٹھایا گیا, قرآن نیزوں پر اٹھا کر کیا کیا گیا, شاعر مقدس توحیدی, ہدف نامقدس غیر توحیدی. پھر کہاں استعمال ہوا؟ وہاں استعمال ہوا کہ جب علی کی فوج میں ان کے پاس لوگ تھوک رہے ہیں، شاعر مقدس تھا، ہدف نہ مقدس تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ جو ولایت سے منسلک نہیں تھے وہ جدا ہو کر علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، خوارج بن کر سامنے آ گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا حکم الا للہ. بھائی کیا بات غلط ہے؟ نہیں، شاعر صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. توحید ہے، اسی کا ترجمہ کرو اللہ اکبر بن جاتا ہے. لا حکم الا للہ کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے. دیکھیے لا حکم الا للہ کہہ رہے ہیں، امام نے اس لیے کیا کہا؟ کلمۃ الحق یراد بہا الباطل. بات صحیح کہہ رہے ہیں، مراد باطل لے رہے ہیں. اسی کا نام کیا ہے؟ ہدف مقدس اور شاعر مقدس، ہدف نامقدس، اسی کا نام ہے نا. یہ نتیجہ کیا نکلا؟ یہی خوارج، پوری جنگ نہروان، اسی کا نتیجہ امام حسین، امام علی کی شہادت، یہی والا نتیجہ. آپ طول تاریخ، میں پوری تاریخ بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اللہ اکبر کی ایکسپلائٹیشن آج تک ہو رہی ہے. آج کی تاریخ میں اگر اللہ اکبر کی ایکسپلائٹیشن دیکھنی ہے تو جا کر وہ تکفیری گروپ کی دیکھو، طالبان کی دیکھو، داعش کی دیکھو. اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، یہ اللہ اکبر کی ایکسپلائٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، نہیں ہو رہی اللہ اکبر. اچھا آئے اب نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یعنی کیا یا رسول اللہ، کیا نعرے کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ مقصد ہے کہ رسالت اور ختمی مرتبہ صرف رسول کی ہے، ہمارے رسول کی، یہی ہے نا. تو جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے ہوئے جو آج تک ہوتے آ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ نبوت کی ایکسپلینیشن ہے یا نہیں ہے؟ نعرہ حیدری کیا ہے؟ ولایت کا نعرہ ہے نا. کتنے ہیں جنہوں نے ولایت کو دھوکہ دیا ہے؟ یہ جو فرقہ کیسانیہ تھا، یہ جو فرقہ اس کے بعد واقفی تھا، یہ جو آج اسماعیلی ہیں، یہ جو آغا خانی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ مگر یہ ولایت کی ایکسپلینیشن نہیں ہے. درود کی آپ بات کرتے ہیں، درود کی ایکسپلائٹیشن، 1400 سال سے ہم جنگ کا لڑتے آ رہے ہیں کہ درود میں کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے. تو اس سے زیادہ اچھی بات تو ہمارے ان اہل سنت کے بزرگ عالم نے کی، میں واقعی سلام کرتا ہوں، بڑی معرفت کی بات کی، کہا پوری تاریخ میں تمہیں اللہ بننے والے مل جائیں گے، تمہیں پوری تاریخ میں جھوٹے نبی مل جائیں گے، تمہیں پوری تاریخ میں جھوٹی ولایت کی دعویٰ کرنے والے مل جائیں گے، جھوٹے آلے رسول مل جائیں گے. نہیں ملے گا جھوٹا حسین، نہیں ملے گا. اس لیے کہ حسین نہیں، دیکھیں حسینیت کمال اسی چیز کا ہے. تمہیں جھوٹے اسماعیلیہ، حسینیت کے نعرے کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، ہر ایک کو کر سکتے ہو. اب جو آپ نے یہ کہا کہ بنو عباس نے حسینیت کے نعرے کو ایکسپلائٹ کیا، کیوں خدا کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اگر یہ دیکھیں یہ موضوعات ہیں، کبھی موقع دے تاریخ کو تحلیل کر کے ایک ایک چیز آپ کے لیے حل کروں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو توفیقات عطا کی ہیں. عزیزان محترم، بنو عباس نے کہیں پر بھی یا اللہ سرات الحسین کا نعرہ نہیں لگایا، جا کر تاریخ دیکھ لیجیے، کہیں انہوں نے انتقام خون حسینی کی بات نہیں کی، کہیں انہوں نے حسینیت کا نعرہ نہیں لگایا. حسینیت کا نعرہ لگاتے خود نابود ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتے، نہیں لگا سکے. ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد، یہ نعرہ تھا ان کا. مقصد کیا تھا وہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن کیا تھا؟ مبہم نعرہ تھا. الرضا من آل محمد یعنی کون؟ کون آل محمد؟ کس کی رضا؟ یہ بیان نہیں کرتے تھے، مبہم نعرہ تھا. ان کا نعرہ یہ تھا، انہوں نے کہا آل محمد کی رضا ان کی تابعیت کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا. اور بعد میں کیا کہا؟ بعد میں کہا ہم آل محمد ہیں. کہیں پر بھی انہوں نے حسینیت کا ذکر نہیں کیا. اب آپ جو کہہ رہے ہو بنو امیہ نے یہ کام، بنو عباس سے کیا؟ بنو عباس سے پہلے بنو امیہ نے یہ کام کیا تھا. شام میں وہ اپنے آپ کو کہتے یہ تھے کہ رسول کے صرف ہم رشتہ دار ہیں، ہم ہیں آل رسول، ہم ہیں آل محمد، ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. چاہے تاریخ دیکھیں، شام کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدینہ میں بھی آل رسول ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو آل رسول کہنا ہے، کیا یہ درود سے، درود کی ایکسپلائٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں آپ بار بار درود پڑھتے ہیں؟ کیوں بعض لوگوں کو نکالتے ہیں؟ یہ تھا، سب تھا، یہ ہو رہا تھا، نہیں ہوئی آج تک ایکسپلائٹیشن، تو حسینیت زندہ باد کے لیے ہو سکی. تو اب آپ جو یہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ تاریخ ہے، اسی یہ سارے کے سارے جو ہے، ان شاء اللہ موقع ملا تو اور بتاؤں گا کہ کس مقام پر کس طرح سے مقدس ہدف بنا کر، یہ مقدس ہدف ہی بنائے گئے تھے کہ حضرت عثمان کا کرتا لے کر مولا کائنات کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کرتے کو مقدس بنایا گیا تھا، مقدس بنا کر مولا کائنات کے خلاف کھڑے ہو گئے. وہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سے، بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو مولا کائنات کے مقابلے پر ہی آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بغاوت کی تھی، یزید پر حق خلیفہ تھا، نہ یزید خلیفہ تھا نہ برحق تھا، دونوں میں نہیں کچھ رہا. لیکن اگر تم نے باغیوں کی تاریخ میں باغی ہی نکالنا ہے تو پہلے وہ خلیفہ جو پوری کائنات تاریخ اسلام میں پہلا اجماعی خلیفہ, واحد اجماعی خلیفہ صرف مولا مولا ہے. اس سے پہلے نہ اجماع ہوا تھا, اس کے بعد سقیفہ اجماع کا نام نہیں ہے, تاریخ ثابت بھی کر سکتا ہوں, ثابت ہے. پوری تاریخ اسلام میں اگر کوئی ایک خلیفہ اجماع خلیفہ بنا مولا کائنات ہے, تو اگر تم نے اس کی بات کرنی ہے کہ خلیفہ کے مقابلے پر آنے والا اجماع خلیفہ کے آنے والا کے مخالف آنے والا باغی ہے, تو پہلے مولا کائنات کے مقابل پر آنے والے کو باغی کہو, پھر آنا کربلا میں بات کرنا. تو عزیزان محترم, حسینیت زندہ باد یہ وہ نعرہ ہے جس کی ایکسپلوٹیشن ممکن نہیں ہے. اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی تم یہ نعرہ لگا کر جو ہے وہ ایس ایچ او بیچارے کو کہہ دیتے ہو, سی ایم بیچارے کو کہہ دیتے ہو, رینجرز کا جو سربراہ ہے اس کو کہہ دیتے ہو. تو عزیزان محترم, پہلے تو مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر کوئی ایس ایچ او یہ طے کر لے کہ میں نے ازائے حسین کو ختم کرنا ہے, میں نے خدا کے دین کو ختم کرنا ہے, تو کیا وہ اپنے دور کا یزید کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ کوئی سی ایم یہ طے کر لے کہ میں نے دین کو ختم کرنا ہے, دین کو ختم کرنا ہے, عزاداری کو ختم کرنا ہے, اپنے دور کا یزید کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ پھر مجھے یہ بتلائیے کہ اگر کوئی رینجرز کا یا فوج کا سربراہ یہ طے کر لے کہ میں نے عزاداری سید الشہداء کو ختم کرنا ہے, میں نے رینجرز کے سربراہ یہ طے کر لے کہ میں نے دین کو ختم کرنا ہے, تو جو دین کے مقابلے پہ آ جائے وہ یزید وقت ہے یا نہیں ہے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں, دیکھیں بڑے اطمینان سے کہتے ہیں, کربلا صرف حسین اور یزید. کہاں کربلا حسین اور یزید؟ کس نے آپ سے کہہ دیا؟ کیا حسین, امام حسین نے یزید سے مقابلہ کیا تھا؟ کوئی ایک تاریخ تھا, میرے خیال سے بچہ بچہ جانتا ہے, امام حسین کا یزید سے کہیں مقابلہ نہیں ہوا. کہیں ہوا؟ امام حسین نے تو مقابلہ کیا ہی یزیدیت سے ہے. یہ جو آپ اب بات کر رہے ہیں, مجھے ذرا ایک منٹ کے لیے بتائیے, ابن زیاد مگر یزید کا سی ایم نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ عمر سعد اس کی افواج کا سربراہ تھا یا نہیں تھا؟ شمر یزید کا ایس ایچ او تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ وہ جو فرات پر پہرے لگا کر سپاہی کھڑے تھے, تھے سپاہی مگر یزیدی تھے یا نہیں تھے؟ اس کو چھوڑ دیں آپ, وہ افراد کہ جنہوں نے پوری کربلا میں کچھ نہیں کیا انہوں نے, لیکن لشکر کی سیاہی بڑھا رہے تھے, وہ یزیدی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں یزیدی؟ اگر وہ سب یزیدی ہیں تو آپ کیسے کہتے ہو کہ کربلا کو ایکسپینڈ نہ کرو؟ کربلا کو تو میرے مولا حسین نے خود ایکسپینڈ کیا ہے. یزیدیت کو حسین نے کربلا میں مات دی, یزید کو مات دینے کے لیے شریکت الحسین کو مقرر کیا خود میرے مولا نے. کربلا کو صحرائے کربلا سے ایکسپینشن دی ہے, کوفہ اور شام کے بازاروں تک پہنچایا ہے. ارے یزید کی شکست تو شریکت الحسین کا نصیب بنا ہے کہ شریکت الحسین نے یزید کے دربار میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یزید کو شکست دی ہے. یہی اسی کا نام حسینیت ہے, اسی کا نام حسینیت ہے. خود امام حسین نے ایکسپینشن دی ہے, کربلا کو ایکسپینشن دی ہے, حسینیت کو ایکسپینشن دی ہے. تو میرے مولا نے دیکھیے کہیں پر بھی یزید سے نہیں لڑے ہیں, یزیدیوں سے لڑے ہیں. میرا مولا یزیدیت سے لڑا ہے, اور یہ یزیدیت کا مقابلہ کر کے میرے مولا نے ایک قانون دے دیا کہ دیکھو جہاں کہیں پر بھی دین کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو جو دین کی حفاظت کے لیے حرف اٹھائے گا وہی حسینیت کا نعرہ لگا رہا ہوگا, وہی حسینی ہوگا, اور جو اس کے بینا بین کچھ نہیں کر رہا ہوگا, خاموش رہنے کی کوشش کر رہا ہوگا, نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہوگا, تو اس پر تعجب نہ کرنا, وہ بھی یزید کا سپاہی ہے. حسینیت
زندہ باد,
حسینیت
زندہ باد,
یزیدیت
مردہ باد,
یزیدیت
مردہ باد.
خود ایکسپینڈ کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ آج کے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ میں کربلا کہاں ہے, حسینیت کہاں ہے؟ تو آج کے لانگیٹیوڈ اور لینٹیٹیوڈ میں اگر حسینیت ڈھونڈنی ہے تو حسینیت کا نام خمینی ہے. حسینیت کا نام وہ شخص ہے جسے سید علی خامنائی آیت اللہ حفظہ اللہ کہا جاتا ہے. اس وقت دنیا کی بڑی طاقت کا سپریم لیڈر ہے, جو اتنی طاقت ہاتھ میں لینے کے بعد جمعے کے خطبے میں یہ کہتا ہے, یا سیدی و مولائی, اے زمانے کے حسین, یہ حکومت آپ کی ہے, یہ ملک آپ کا ہے, یہ ساری افواج آپ کی ہیں, میں آپ کا ادنا سا خادم ہوں. یہ حسینیت ہے, یہ حسینی ہے. دیکھیں ہم کسی کو حسین نہیں کہتے, ہم بھی جانتے ہیں کہ حسین بس ایک ہے, لیکن جو کربلا کی حق کی آواز سے متصل ہو جائے، جو دین کے اوپر اٹھنے والی ہر آواز پر حسین کی پیروی میں آواز حق کو بلند کرے، وہ حسینیت کا پیروکار ہے۔ تمہیں حسینیت چاہیے تو حسینیت کو جا کر دیکھو عراق میں کہ کس طرح سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اپنے ایک فتوے کے ذریعے سے کربلا کو اور نجف کو محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ ایک فتویٰ کہ جو امریکہ کی فوج کی شکست کا باعث بن رہا ہے، یہی سیاست حسینیہ بھی ہے، یہی حسینیت بھی ہے۔ ہمارے ہاں مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کتابوں میں سیاست کسے کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں سیاست دین کے اجرا کا نام ہے، ہماری کتابوں میں سیاست دین کے حفظ کرنے کا نام ہے، ہماری کتابوں میں سیاست حکومت الہی کے قیام کا نام ہے۔ اسی لیے میرے اسی بزرگوار آیت اللہ سید علی سیستانی نے یہی سارا جتنی بھی عراق میں جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے، اپنا خطبہ جو جمعے کا آپ کا نمائندہ پڑھتا ہے، ویب سائٹ پر جا کر دیکھ لیں کہ اس خطبے کو آپ جا کر دیکھیں گے، اس خطبے کا عنوان ہی خطبہ سیاسیہ ہے۔ پوچھتے ہو کہ سیاست دین میں ہے یا نہیں، دین سے کیا تعلق ہے، حسینیت سے سیاست کی بو آتی ہے۔ ابھی آپ کے بیٹے آیت اللہ سید رضا سیستانی نے اپنے درس خارج ختم کرتے ہوئے آخر کے جملے ہیں، آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ یہ جو کربلا کی حفاظت کے لیے کربلا اور نجف اتنے آرام سے جو لوگ مشی کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، بے خوف چل رہے ہیں، یہ حشد شعبی جس کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوئی، آپ نے فرمایا یہ حشد شعبی ان کے تمام افراد یہ انصار الحسینی ہیں۔ تو اب اگر حسینیت ڈھونڈنی ہے تو حسینیت یہاں پر موجود ہے، جو اپنے دور کے طاغوت کے سامنے آواز اٹھا رہا ہے وہ حسینی ہے، اور جو ان کے ساتھ موجود ہے وہی حسینی ہے، وہی حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو دیکھ لو، چاہے وہ ایس ایچ ہو، چاہے وہ سی ایم ہو، چاہے وہ کوئی کسی فوج کا سربراہ ہو، اس سے آگے نکل جاؤ، ان سب کے پیچھے دنیا کی سب سے بڑی طاغوتی قوتیں، چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو، چاہے وہ اسرائیل کا صدر ہو، چاہے وہ برطانیہ کا صدر ہو، دنیا میں آج جو بھی ان تکفیریوں کی، یہ جو تکفیری پورے دنیا میں ہیں، جو ان کی حمایت کر رہا ہے وہ آج کے زمانے کا یزید ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔
حسینیت زندہ باد،
حسینیت
زندہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
یزیدیت
مردہ باد۔
آج کے لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ میں کہتے ہیں کہ کربلا 61 میں ختم ہو گئی، کربلا 61 میں شروع ہوئی ہے۔ حفظ دین کے لیے جہاں نعرہ اٹھے گا دنیا کے طاغوتوں کے سامنے، آج اگر سعودی عرب کے طاغوت کے سامنے شیخ النمر آواز بلند کرے گا وہ حسینیت کا نعرہ لگانے والا ہے، اگر نائجیریا کے طاغوت کے سامنے شیخ ابراہیم زکزاکی اٹھے گا تو وہ حسینیت کا نعرہ لگانے والا ہے، اگر بحرین میں نعرہ لگے گا تو وہ اپنے طاغوت کے مقابلے میں حسینیت کا نعرہ ہے، اگر یمن میں انصار اللہ یہی اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے نعرہ لگائے گی یہ حسینیت کا نعرہ ہے، حزب اللہ حسینیت کے نعرے کا نام ہے۔ آپ کو حسینیت نہیں معلوم آ رہی، حسینیت ہی تو ہے جس نے آج تشیع کو عزت دی ہے، حسینیت ہی تو ہے جس نے آج اسلام کو عزت دی ہے۔ اس حفظ دین کے مقابلے میں جو آئے گا وہ یزید کا ساتھی ہے، اور اس حسینیت کی بقا کے لیے میرے مولا نے کیسے کیسی قربانی۔ ہاں آزادارو، آج وہ تاریخ بھی آ گئی کہ جب میرے مولا کے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا گیا، پیاس کا امتحان کربلا میں شروع ہو گیا، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، لیکن کربلا میں شب عاشور حسین کا بھتیجا امام حسن کا بیٹا پانی کی تلاش میں نہیں ہے، شہادت کی تلاش میں ہے۔ یہ 13 برس کربلا سے جنہوں نے زندگی اور حسینیت کا درس لیا، 13 برس کا شہید مرحمت، رہبر معظم اس زمانے میں رئیس جمہور صدر ہیں، کہیں سے جا رہے ہیں، دیکھا کہیں سپاہیوں میں کہیں ہلچل مچی ہوئی، کیا بات ہے، کہا ایک 13 سال کا بچہ آپ سے ملنا چاہتا۔ کربلا سے درس سے حسینیت لینے والے یہ ہوتے، کا بچہ ہے آنے دو، آیا گھبرایا ہوا ہے، سلام کیا رو رہا ہے، آپ نے اس کے رخسار پہ پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، سلام کا جواب دیا، نام پوچھا، جب اس نے نام بتایا آپ کو محسوس ہوا زبان ترکی ہے، آذری ہے لہجہ، اسی زبان میں آپ نے اس سے حال احوال شروع کیا، کہاں کے رہنے والے ہو، اپنی مادری زبان سن کر حوصلہ پیدا ہوا، کہا آپ سے صرف ایک بات کرنے آیا ہوں، کیا بات ہے، کہا میری درخواست یہ ہے کہ جو لوگ مصائب حسین بیان کرتے ہیں، کربلا بیان کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ مصائب میں سے حضرت قاسم کا ذکر ختم کر دیں۔ خود رہبر کہتے ہیں میں سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا، یہ 13 برس کا بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ حسینیت درس دیتی ہے، آزادی کا، حریت کا، انقلاب کا، شہادت کا۔ تو بیٹے کیا بات ہے؟ کہا میں نے بڑی مشکل سے اپنے ماں باپ کو راضی کیا تھا، لیکن ہماری سپاہ کا جو فرماندہ ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا یہ کہہ کر کہ تم 13 سال کے ہو۔ تو جب 13 سال کے حضرت قاسم کے مصائب آپ بیان کرتے ہیں، شہادت طلبی بیان کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہیں کربلا سے درس لے۔ اسی لیے امام خمینی اسی طرح کے 13 برس کے شہید فہمیدے کے بارے میں کہتے ہیں میرا رہبر یہ ہے 13 سال کا شہید فہمیدے۔ کربلا کو سمجھو تو صحیح۔ حضرت قاسم آیت اللہ، میں بہت مختصر کر کے بیان کروں گا کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، صرف آیت اللہ جعفر ششتری اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کے کچھ امتیاز کا ایک امتیاز یہ ہے کہ جس وقت امام حسین نے آپ کو اجازت دی ہے، کسی کو اتنا گلے لگا کر حسین نہیں روئے ہیں جتنا جناب قاسم کو گلے لگا کر روئے۔ بہت محبت کرتے ہیں حسین جناب قاسم، بھائی کی نشانی، بہت روئے۔ کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ وہ شہید ہے جو میدان جنگ میں جنگی لباس پہن کر رہی ہیں، نہ قاسم کے سائز کا خود ہے نہ ذرا۔ کا تیسرا امتیاز یہ ہے کہ اس کو حسین نے اس طرح سے تیار کیا کہ امامے کے 2 حصے کیے، ایک کو دوبارہ امامہ بنا کر سر پر رکھا، دوسرے کو کفن کی طرح پاڑ کر جناب قاسم کو پہنا۔ کا ایک امتیاز یہ ہے یہ واحد شہید ہے جو جب جنگ میں جا رہا تھا تو قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے رکابوں کو کاٹ کر بلند کیا۔ کا ایک امتیاز یہ ہے کہ جناب قاسم جنگ میں گئے ہیں اور بڑی دیر جنگ کی ہے، لیکن اب بدن پر زرہ نہیں ہے، زخم لگ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، زخمی ہو رہا ہے۔ ایک مقام وہ آیا عزیزو کہ جب جناب قاسم کے سر پر گرز لگا اور جناب قاسم تیرا کر زمین پر گئے، جب گرے ہیں آواز علیکم من السلام یا ابا عبداللہ، تو آیت اللہ جعفر ششتری لکھتے ہیں یہ واحد شہید ہے جس کو لینے کے لیے ایک وقت میں ایک جانب سے امام حسین چلے ہیں، دوسری جانب سے جناب قاسم۔ کہ دونوں نے جب حملہ کیا ہے فوج پر تو فوج میں دھڑ مچ گئی۔ حسن کا لاڈلا جو گر سر پہ کھا کر زمین پر گرا تھا، جب دھڑ مچی ہے تو میرا مولا گھوڑوں کی ٹاپوں کے درمیان۔ آیت اللہ جعفر ششتری یہ لکھتے ہیں کہ ایک امتیاز اور جناب قاسم کا یہ ہے، کسی شہید امام حسین کو اتنی آوازیں نہیں دی جتنی جناب قاسم نے دی ہے۔ فرمایا جب جناب قاسم کے بدن پر کسی گھوڑے کا سم لگتا، تڑپ کر کہتے یا امو ادرکنی، یا امو ادرکنی، یا امو ادرکنی۔ ارے میں نہیں جانتا جناب قاسم نے کتنی مرتبہ حسین کو آواز دی ہے، لیکن مقاتل لکھتے ہیں کہ جب حسین قاسم کے جنازے پر پہنچے ہیں تو عجیب طرح سے جناب قاسم پامال ہو چکے تھے۔ ارے قاسم کے رخسار کو اپنے رخسار سے لگا کر حسین رو کر کہتے ہیں ارے میرے بھتیجے مجھے معاف کر دینا، ارے تمہارے چچا کو تم تک آنے میں بہت دیر لگی، ارے کتنی دیر لگی کہ قاسم کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ آپ کا حضرت سید الشہداء منتقم خون حسین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء عزاداران سید الشہداء شایان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کے اپنے زمان میں رکھ، تمام مقامات مقدسہ، تمام عزاداری، تمام روضہ مقدس خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت فرما۔ مدافعین حرم کی توفیقات پہ اضافہ فرما، بارِ لحاظ پہ حق حضرت سید الشہدہ رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بارِ لحاظ تمام مراجع اعزاز جتنے دنیا میں ہم سب کی حفاظت فرما، بارِ لحاظ پہ حق حضرت سید الشہدہ شیعان حیدر کرام دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہے، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب، لبنان میں، ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بارِ الٰہ ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں خصوصاً علماء، شیخ ابراہیم زکزاکی، شیخ حسین اردازی، شیخ قاسم عیسیٰ وغیرہ، ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.